نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے حالات کو اللہ نے بندوں کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اللہ سبحانہ وتعالی has connected the success of mankind of dunya and akhirah to amal.
حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے، انما هي اعمالکم احصیها لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد ذلك غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه. کہ تمہارے اعمال ہیں اور یہ میں محفوظ رکھتا ہوں اپنے پاس. بندہ بھول جاتا ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو رکھا ہے محفوظ، اور بندے بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا. تو یہ تمہارے اعمال ہیں. فمن وجد خیرن، جس نے اچھا حال دیکھا جان میں، مال میں، اور جو بھی ہے، فلیحمد اللہ، تو اللہ کا حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے کہ میں تو اس قابل نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے میرے حالات اچھے کیے. ومن وجد غیر ذالک، اور جس نے خیر کے علاوہ اور کوئی بات دیکھ لی، فلا یلومن الا نفسہ، صرف اپنے نفس کو ملامت کرے اور ان کو ملامت نہ کرے.
In a, there's a hadith Qudsi, and part of that Allah tabarak wa ta'ala says, what's the effect more or less, the gist of it, that Allah tabarak wa ta'ala protects the amal of a person. And that's what everybody wants. Everybody wants whatever they have, that it be protected. And the amal that a person is doing, these amal be protected, they be preserved. Because a person does amal in his life and then he forgets about it. But Allah tabarak wa ta'ala preserves that amal and protects that amal and will return that amal back to a person on the day of Yawm al-Qiyamah. And then it says further that if anything good happens to you, you find yourself in a favorable situation or something good has happened, then you should praise Allah subhanahu wa ta'ala. And if you find yourself in an unfavorable situation, or you find yourself in some misery or some difficulty, then there's no need to blame anybody. But the person should only blame themselves.
ایک روایت میں ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں. یعنی اس اچھے عمل کی شکل میں اچھے حکام، اور جو برا عمل ہے تو برے حکام کی شکل میں ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو ان پر ان کو گالی شالی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ان پر بد دعا کرنے کے بیکار مشغلے میں مت لگو، کیونکہ ان کے دل بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جب بندہ اور اللہ کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے اور حکام کے معاملے کو بھی ٹھیک کر لیتا ہے.
In other hadith it says, words to the effect more or less, that your amal or your deeds are actually your leaders. And so, the ulama ikram extrapolate from that, that there's no point abusing the people, abusing the government, abusing the leadership, abusing the people, because it says that it's our amal which are the leaders, it's the result of the amal which the conditions that come and prevail upon a person.
ایک صحابی کا قول ہے كانما تقاتلون باعمالكم, کہ تمہارا جو مقابلہ ہوگا لوگوں کے ساتھ, جہاں مقابلہ ہوتا ہے مسلمانوں کا جس عنوان پر, تو وہ تمہارے اعمال ہی کے, یہ تمہارا ایک قسم کا اسلحہ ہے اور اسی کے ذریعے سے تم لڑو گے. اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہیں تو غلبہ تمہارے ہاتھ میں ہے, خواہ تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو.
And in any challenges or any conflict, it said the Sahaba Ikram is saying that it's your amal which are your instruments. It's the amal that we have which are our instruments that we use in any conflict or any challenge or any situation, any unfavorable situation we find ourselves. And it's the amal that will help us and support us, or that will give us dominance or will give us victory.
یہ علم ہے. اور جہل کیا ہے؟ جہل یہ ہے کہ حالات کو چیزوں کے ساتھ جوڑا جائے.
This is the real ilm. And what is ignorance? What is jahalat? When a person connects the conditions on himself personally or collectively upon the material things.
اور جتنے بھی اعمال ہیں اس کو حالات کو, تو جیسے میں نے عرض کیا اعمال کے ساتھ, اور اعمال کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے, کہ اگر تمہاری نماز اچھی ہے, پوری ہے, ٹھیک ہے, تو تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب تمہارے اعمال ٹھیک ہیں تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے.
And so all the success has been related to the اعمال. All the conditions are based upon the اعمال. And the foundation of اعمال is salat. If our salat is good, then our amal will be, the remaining amal will be good and will be successful. If our salat is corrupted, then our remaining amal will remain corrupted and our conditions will be unfavorable.
ایک روایت میں ہے, اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة, فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی, یہ حقوق اللہ میں ہے کہ نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی, اگر نماز اچھی اور پوری نکل آ گئی تو اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے, اس کا روزہ ٹھیک, اس کا زکوٰۃ ٹھیک, اس کا حج ٹھیک, اور پھر انہی کے ساتھ باقی جو نظام ہے وہ ٹھیک ہوگا. اور اگر نماز فاسد ہے اور نماز کے اندر نقصان ہے, تو اس کے بدن سے نکلنے والا ہر عمل خراب ہوگا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ, اگر نماز اچھی نہیں ہے, پوری نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے بدن سے نکلنے والا ہر عمل خراب ہوگا.
On the day of Yawm al-Qiyamah, and this says worse to the effect more or less, on the day of Yawm al-Qiyamah, the first thing that will be accounted from a person will be his salat. If the salat is good, then all the amal, the remaining amal, will be also good. That is, that all the amal that a person does from his body, his fasting, his hajj, his zakat, and all the amal that a person does, actions and activities in his life, everything will be good. And if the salat is corrupted, or the salat is found to be deficient on the day of Yawm al-Qiyamah, then all the remaining amal will also be found to be deficient.
اس لیے جس نماز کے اندر کلمے والا یقین ہوگا, اور کلمے والا یقین مضبوط ہوگا, اور وہ کیا ہے کہ زندگی کا بنانا اور بگاڑنا اللہ کا کام ہے, اور عمل سے, نیک عمل سے زندگی بن, تو نماز سے میری زندگی بنے گی بغیر دکان کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکانداری نہ کرے, لیکن اگر نماز کا وقت آ جائے تو اب اس وقت نماز کے حکم پورا کرنے سے میری زندگی بنے گی دکاندار کا یہ یقین ہو کہ بغیر میرے دکان کے, یہ نہیں کہ اوروں کے دکان سے تو کم نہیں بنتا, باقی میرا والا تو بنتا ہے, میرے والا ایسا نہیں ہے کہ اس نماز کے بغیر, نماز کو چھوڑ کر میں پوری دنیا کا بادشاہت اگر مجھے مل جائے تو یہ عقیدہ ہونے چاہیے کہ پوری دنیا کے بادشاہت کو بندہ ٹکرا سکے, اتنا ایمان اندر ہو کہ اگر یہ مقابلے میں آتا ہے, چیزیں اس لیے نہیں یہ کہ عمل کے مقابلے میں آئے, چیزیں اس کے لیے کہ عمل میں معین اور مددگار بنے, لیکن مقابلے میں آتا ہے تو وہاں بتایا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اگر میرے بندے کو کوئی ڈرا رہا ہے اور اس میں مقابلے میں آ رہا ہے کہ میرے حکم کو کیوں پورا کر رہا ہے, تو کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں پھر؟ تو اتنا یقین سیکھ لے کہ نماز سے زندگی بنے گی بغیر ان سب چیزوں کے, اور ان سب چیزوں سے زندگی نہیں بنے گی بغیر نماز کے. ایک ہے میں نے پڑھ لی, اور ایک یہ ہے کہ نماز سے, کیونکہ بنانے والا اللہ ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے, اس پر وعدہ کیا ہے, اور اللہ زندگی کے بنانے میں یا بگاڑنے میں کسی چیز کے ہونا نہ ہونا یہ برابر ہے. اس یقین کو نماز پر, نماز کے حکم سے پہلے اس یقین کا حکم مسلمانوں کو ملا ہے کہ کامیابی کا یقین رکھو اس پر. اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے آواز جو اس کے کان کے ذریعے سے اس کے دل میں پہنچایا جاتا ہے تو اس میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی, حالانکہ یہ بچہ ہے اس پر تو ابھی نماز فرض ہی نہیں ہے, لیکن اس کے دل میں یہ بات اتارا جاتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, کہ نماز ہے اور نماز کے ذریعے سے کامیابی ہے بس.
And so, as we said, that if the salat is good, then all the amal of that person is good. That is, that deen that is in the life of that person will be good. So the salat is the foundation of the success of a person in this life and the life hereafter. But the salat has to be a salat that we've made an effort upon, a salat that we've refined, a salat that has the correct yaqeen. The salat has to be that salat that has the correct yaqeen behind it, and a salat that has sifat behind it. And what is the correct yaqeen? That if I fulfill the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, at that point the commandment of salat, Allah subhanahu wa ta'ala is the one that will give me success. Allah subhanahu wa ta'ala will make my life happy, will make my life successful. And if I neglect the orders and the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah tabarakah wa ta'ala will break my life. That is, Allah tabarakah wa ta'ala will make my life miserable and my life will become difficult. And so that means that the success of my life is based upon salat. Everything in my life is based upon salat. It doesn't mean that now that I neglect my business, I neglect my trade, I neglect my shop, I neglect my things and I'm only engaged in salat. This is not what is meant here. My respected guests are saying, this is not what is meant here. But what we're saying is that when we are challenged and there's a conflict between the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and the material things, at that point my iman and my yaqeen is at that stage that I give preference to the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala over the neglect of salat and neglect of the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. And so this is not only for everybody when we're giving da'wah and talking about this. We're not saying that your salat or your shop cannot benefit you, or your business or your employment or your job cannot benefit you except by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. It's actually about myself. That we're talking to ourselves that yes, not only the others, but my as well, my employment, my shop, my business, my trade, my transactions cannot benefit me or harm me without the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, without the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala behind it. And so this is the correct yaqeen we need to build into our heart. And then, as we know, when a child is born and we give the azan in one ear and we give the iqamat in the other ear, we're saying to the child at that time, hayya ala salah and hayya ala falah. We're talking about the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala even though this child doesn't have any understanding at that time, but we're talking to the soul of that child. The soul of that child is absorbing that Allah is great, and the success Allah tabarak wa ta'ala has hidden in salat. And so we have to have that salat with the correct yaqeen, that even if we're offered the whole world and all the wealth of this world, our iman and our yaqeen should be at that stage, at that level, that if there's a challenge between that and a conflict between all the wealth of this world and the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, my iman is strong enough, or my yaqeen is strong enough, that I will reject all the wealth of this world, but I will never disobey Allah subhanahu wa ta'ala.
اب اس نماز پر جو وعدے ہیں اور اس نماز کے نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں یہ مشاہدے کے خلاف ہے. پڑھنے پر وعدے ہیں اور نہ پڑھنے پر وعیدیں ہیں. نہ پڑھنے پر تو ظاہر نظر آتا ہے کام بن رہا ہے, ادھر جاتا تو پتہ نہیں یہ گاگ تو میرے ہاتھ سے نکل ہی جاتا, یہ معاملہ تو یوں ہو جاتا. تو نہ پڑھنے پر وعیدیں اور پڑھنے پر وعدے, پھر جماعت کے ساتھ پڑھنے پر وعدے اور جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے پر وعیدیں, اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے پر وعدیں اور خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھنے پر وعیدیں. یہ ہمارے ان فضائل کی کتاب میں ہے کہ ان کو بندہ اتنا سنے اور پڑھے کہ اس کے دل کے اندر جب ایک تو اس کا استحضار ہو کہ اس کے یہ منافع ہیں اس کا, اور دوسری پڑھتے وقت وہ سامنے ہو, وہ سامنے ہو, تاکہ اس بندے کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے. یہ آسان نہیں, یہ بڑا مشکل ہے. قرآن نے اس کو مشکل کہا ہے, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بڑا بھاری کام ہے. لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو, اللہ کا, اور ان کو یہ یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ تو پوچھے گا, یا یہ یقین ہو کہ میں جو نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میرا نمازی تو اللہ کے ساتھ بات کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, تو یہ یقین اندر ہو کہ میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے, میں ان کو دیکھوں گا وہ مجھے دیکھے گا. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اس لیے اس دعوت کے ساتھ کہ اس نماز کی طرف دعوت, جسے کلمے کے, اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ اس کے ساتھ ان کے وعدوں کو اور نہ پڑھنے پر وعیدوں کو, جماعت کے ساتھ پڑھنے پر وعدوں کو, جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے پر وعیدوں کو, اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے پر وعدے اور خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھنے پر وعیدیں, اتنا بندہ سنے کہ اس کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کا اتنا شوق پیدا ہو جائے اور اتنی رغبت پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے سب چیزوں کو آگے پیچھے آسان ہو جائے. اس کے ایک تکبیر اولا کو دیکھو کہ تکبیرۃ الاولا خیر من الدنیا ما فیہا, کہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہو اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے, یہ بہت بہتر ہے.
And so we want to do that salat with yaqeen, and we want to do salat with the enthusiasm of the fazail, to have that in the fazail in front of us, the promises of Allah subhanahu wa ta'ala and the warnings, the promises of Allah subhanahu wa ta'ala and the warnings of Allah subhanahu wa ta'ala. And we get this from the kitabs of Fazail, in Fazail Amal, that we find the promises of Allah subhanahu wa ta'ala and the warnings of all of our Amal, that what are the promises upon Salat, that we should have the yaqeen upon that, and we should remember that, what are the promises upon Salat. And then on the other side, the corollary of that as well, that what are the warnings of the neglect of Salat, because these two things will drive a person. And then what are the promises of doing salat in jamaat, that we have the enthusiasm of that. And then at the same time, what are the warnings of neglecting the salat in jamaat? And then we have the promises, and we remind ourselves, what are the promises of Allah subhanahu wa ta'ala of the salat with concentration and devotion, with khushu and khudu. And then at the same time, that we also remind ourselves and we learn What are the warnings? What are the warnings of having a neglectful or forgetful salat? Or a salat that does not have that concentration, and a salat that has that carelessness, and a salat that has that carelessness. And so these are the things that we need to remind ourselves and build the yakin of this into our, build the yakin of these things into our hearts. So the yakin of the promises, we said the promises and the warnings of Allah subhanahu wa ta'ala, the promises and the warnings of Allah subhanahu wa ta'ala in our salat, and then the warnings of neglect of salat, the promises in doing salat in jamaat, and then the warnings of neglecting the salat in jamaat, and the promises of doing the salat with concentration and devotion, and then the warnings of neglecting that salat without a salat that is careless or forgetfulness, forgetfulness in our salat. And in this way that we build and we make an effort upon our salat.
اور یہ جو وعدے ہیں یہ پورے تب ہوں گے. دیکھو ایک ہے نماز کا اثر اور ایک ہے نماز پر وعدے. نماز کا اثر بھی قرآن نے بتایا ہے اور حدیثوں میں ہے, جس سے چیزوں میں اثرات ہے عمل میں بھی اثرات ہے, اللہ نے اثرات رکھے ہیں اور وعدے بھی ہیں. تو پہلے نماز کا اثر ظاہر ہوگا بندے پر. جس نماز کا اثر پورا ظاہر نہیں ہوتا اس پر وہ وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ نہ پڑھنے کے گناہ سے تو نکل گیا, بات ختم ہو گئی. نہ پڑھنے کے گناہ سے وہ تکبر وہ غرور تو نہیں رہا کہ بلایا جا رہا ہے اور نہیں آ رہا ہے, بلایا جا رہا ہے اور نہیں آ رہا ہے. اگر ایک عدالت میں قاضی اور جج کسی مسئلے میں بلائے اور نہ آئے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور نہیں آتا, تو پھر جو کیس ہوتا ہے وہ ایک طرف طے ہو جاتا ہے. نہیں, پہلے آنا ہوگا, پھر اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ صحیح ہو یا غلط ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کے بلانے سے آنا, یہ ایک اس کا اثر ہے. جب بلائے تو میں نے جانا ہے. پھر جب بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کا اثر بتایا ہے. وہ اثر کیا بتایا ہے؟ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ یہ نماز انسان کو روکتی ہے زبان کے غلط استعمال سے اور باقی اعضاء کے غلط استعمال سے. زبان فحش, غلط بول, یہ نماز کے اندر اثر ہے. کہ اگر نماز صحیح طرح وجود میں آ جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب یہ نماز میں اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں, اس کے کان ٹھیک ہیں, اس کا زبان صحیح استعمال ہو رہا ہے, ہاتھ اور پیر استعمال صحیح ہو رہا ہے, تو یہ دین ایسا نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں تو صحیح دیکھے اور باہر غلط دیکھے. ہاں, یہ بننے کے لیے ہے, کیونکہ مسجد میں ایسے امتحان کی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس میں بندے کا استعمال آنکھ کا غلط ہو جائے یا کان کا غلط ہو جائے, تو یہ ایک آسانی کے لیے ہے اس میں. لیکن بندے اگر بندے کے نماز میں سر سے پیر تک استعمال, اس کے ہاتھ کا, اس کے پاؤں کا, اس کے جو بھی اعضاء ہے اس کا, تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ باہر اس کا استعمال ٹھیک ہوگا. اگر باہر استعمال ٹھیک نہیں ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یا تو نماز نہیں پڑھتا یا جیسے پڑھنا چاہیے جس سے اس کا مطالبہ ہے اس طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, اس لیے اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے. اور جس نماز کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو اس نماز پر وعدے آگے کیسے پورے ہوں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نہ پڑھنے کے گناہ سے تو کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے. لیکن ہمارا تو مسئلہ ہر 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 مشکل کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ بات اندر پیدا ہو جائے کہ وہ کس طرح نماز سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی, تو اس کو سیکھا جائے گا. تو سیکھنے میں بھی وقت لگے گا, اور یہ وقت بھی نماز کے حساب میں ہے. جیسے اس کے فضائل سننے میں وقت لگے گا, تو جیسے نماز لگنے پڑھنے میں دکان کا وقت کم ہو جائے گا, تو اس کے سیکھنے میں بھی دکان اور زمین کا وقت کم ہو جائے گا. اس کے سیکھنے میں اس کا وقت کم ہو جائے گا, تاکہ بندہ اس کو سیکھے کہ وہ قیام کون سا قیام ہے, اور وہ رکوع کہ جس کے اندر جب حسن پیدا ہو جاتا ہے, یحسن قیامہ ورکوعہ وسجودہ, تو یہ نماز یہ نورانی یہ بن کر اوپر جاتی ہے, عمل اوپر جاتی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, یہ نیچے سے عمل جاتا ہے اوپر سے فیصلے آتے ہیں. تو یہ نماز نورانی بن کر دعا دیتی ہوئی جاتی ہے, اور اس کی دعا کیا ہے نماز کی, حفظک اللہ کما حفظتنی, کہ اللہ تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. کیوں؟ میرے قیام کی, میرے وضو کی, میرے جو بھی عمل ہے اس کو علم کے ساتھ جوڑا. اور علم میں صرف فرائض نہیں ہے کہ فرائض پورے کر لیے, اس لیے ہر عمل میں آگے یہ فرائض اور نوافل مستحبات ہوتے ہیں. نے اس کے فرائض کو بھی پورے کیے, اس کے واجبات کو بھی پورے کیے, اس کے سنن اور مستحبات کو پورے کیے, اس کے مفسدات سے اپنے آپ کو بچایا, اس کے مکروہات سے اپنے آپ کو بچایا. اس جب یہ سب چیزیں پیدا ہو, تو یہ نماز نورانی بن کر دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. لیکن اگر نماز کو بگاڑا, نماز کو بگاڑا, بگاڑنا یہ ہے کہ نہ وقت کا خیال رکھا جب فارغ ہوا آ گیا, اور پھر اس کے بعد وضو کا بھی خیال نہیں رکھا. وضو میں بھی آگے آداب ہیں, سنن ہے, مستحبات ہیں, وہ جلدی جلدی کر لیا, اور پھر ابھی کھڑا ہی نہیں ہے کہ رکوع میں چلا گیا, اور رکوع میں ابھی گیا نہیں کہ اوپر گیا, اوپر سے پھر نیچے آ گیا. تو اس نے اپنے نماز کے قیام کو اور رکوع کو اور سجود کو اس کو اندر حسن پیدا نہیں کیا, اس کے اندر خشوع اور حسن پیدا نہیں. تو پھر اس میں کہا سودا مظلمہ, کہ نماز کالی سیاہ بن کر جاتی ہے اوپر, تو جب نیچے سے عمل سیاہ بن کر جائے تو اوپر سے حالات اچھے آئیں گے نہیں. یہ نماز پھر بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے, اور نماز کی بد دعا یہ ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی, کہ اللہ تجھے ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا. اور یہ نماز جس طرح کسی کو ایک پرانا کپ اس کے منہ پر مار دی جائے, اس طرح یہ عمل اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. تو صرف سر سے اتارنا نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لی, سر سے اتارنے سے زندگیاں نہیں بدلتی, وہ تو اس عمل میں لگ. اس لیے کہتے اس کا یقین بھی رکھو, اس کے فضائل کو بھی سنو, اس کا علم بھی حاصل کرو علماء سے.
And so we're making an effort upon our salat, because that salat, as we mentioned, is the key to the success of this life and the success of the life hereafter, because that salat is the key to bring the amal into our life. If the salat is good, then the whole life of a person is good, and if the salat is spoiled, then the whole life of a person is spoiled, and then the life of a person will become a failure, miserable in this life and the life hereafter as well. But the salat has to have an effect for us to get the promises of Allah tabarak wa ta'ala and save ourselves from the warning of Allah subhanahu wa ta'ala. That salat that we're doing must have an impact on my life. It must have an effect, upon my life. And what is that effect? So this is mentioned in the ayats of Quran, that the salat of a person protects a person and stops a person from fahshai and munkar, that is from immorality and from sins. Immorality is actually from what we say. That a person that person says vulgar words, or a person swears, or is abusive, or a person says bad things, And so the fahsha is actually, the respected guest is saying, is more pertaining to the things that we say. That the salat should be so strong that should control ourselves and discipline our lives so that the salat prevents us from saying bad things to people and from avoiding using our tongue in an immoral way. And then one munkar. Munkar means the sin. And sins are the open disobedience and rebellion of Allah subhanahu wa ta'ala. Sins are those doing those things which Allah tabarak wa ta'ala does not want us to do, and not doing those things which Allah tabarak wa ta'ala does want us to do. And so the effect of salat on a person is that through the strength of his salat and the improvement in his salat, that a person will start to slowly and slowly stop the immorality and refrain from immorality in his life, and then stop that open disobedience, stop that open disobedience in the life of a person as well. And so the life of a person becomes disciplined. And that discipline that we're learning in salat, that discipline of our eyes, the discipline of our ears, the discipline of our hands, the discipline of our tongue, that discipline that we have in our salat, that this discipline is actually a practice within our salat, that through that salat, then this becomes that our life becomes disciplined in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala out of our salat. If our eyes are looking at something immoral, if our eyes are looking at something that we should not be looking at, or our tongue is saying something that we should not be saying, or our feet are going to somewhere where that should not be and taking us, or we don't have the ability, the strength to refrain from that, then that means that this person's salat is deficient. And so we have to revert back to the salat and make effort upon the salat so that our salat again becomes strong enough to save us from fahsha wal munkar, as we said, which are the signs that now the promises of Allah tabarak wa ta'ala, as Allah's promised, those promises as we mentioned upon the salat, the promises upon khushu, the promises upon salat in jamaat, the promises of Allah tabarak wa ta'ala, that they will able to be, that those promises will start to eventuate. When a person does salat in a good way and protects his salat, when a person does salat in a good way, a nice salat, then this salat goes to the heavens. And this salat says that may Allah tabarak wa ta'ala, the salat makes dua for a person and says, may Allah tabarak wa ta'ala protect you as you have protected me. What has the person protected? That is, that person has been careful in his salat. He's been careful of the time. There are some people that neglect the time at all. So we're not talking about those people because they will never be able to get the promises of Allah subhanahu wa ta'ala on salat because they've neglected salat altogether. But we're talking about the people that are doing salat. But now doing salat has to be done in a good way. And so when a person protects the time of salat, then he's careful of the time of salat. And then a person is careful of the mustahab and in everything that he's doing in wudu. Then he's careful of the purity and the conditions of salat. And then also within that salat as well, that concentration and devotion that's within that salat, then such a salat makes a dua for that person and says, may Allah tabarak wa ta'ala protect you as you have protected me. And that is, may Allah tabarak wa ta'ala take care of you as you have taken care of me. And such a great promise, that is the dua of the salat itself. But when a person is careless towards his salat, and again our respected guest is saying, we're talking about those people that are praying, but they're praying in a careless way, and they're negligent towards their salat. They don't care about the time properly, they don't care about the tenets of wudu properly, the mustahab and the sunnat and the faraid, the wajibat and the faraid of wudu. They don't care about the concentration and devotion that should be there within that salat. They're not focusing in their salat, and they're allowing their mind to wander here and there during their salat. And in such a way, with such a salat, then that salat curses a person. And when that salat goes, that salat says, may Allah tabarak wa ta'ala destroy you the way that you have destroyed me. Or says, in other words, may Allah tabarak wa ta'ala spoil you or spoil your life the way that you've spoiled me. Because you haven't been careful and you haven't taken care of the tenets and the tenets of salat. And then also in another riwayat, another hadith, it says that such a salat is taken like a dirty cloth and thrown back at the face of that person, that there's no value of such a salat. Of course, it's better than not praying at all, because not praying at all is a worse sin and a worse rebellion and disobedience against Allah subhanahu wa ta'ala. But we're saying that we need to make effort upon our salat. And when making effort will take time. As we need time to learn that iman, time to learn that yaqeen, we need time to learn the fazail, we also need time to learn that masail. When a person prays, he takes time out from his business, time out from his employment, time out from his job, time out from his family, a person takes time out and gives that time to salat. So similarly, that to bring strength into that salat, that we need to take time out from our family, from our business, from our trade, from our employment, and from all our other affairs, to learn our salat as well, to learn the fazail of salat, and then to learn the masail of salat.
اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر چلنا پرائز کے درجے میں اپنے اس سے بندہ نیک بنتا ہے یہ صالح بندہ ہے
اپنی ذات سے
بندہ احکامات پورا کرے
When a person personally practices the tenets of Islam, tenets of deen, then a person personally becomes a salih person, a pious person.
اور اوروں کو اس نیکی کی طرف بلاتے ہوئے نیکی کرنا یہ نبی کا کام ہے
But
کہ اوروں کو عبادت کی طرف بلاتے ہوئے عبادت کرنا اوروں کو اخلاق کی طرف بلاتے ہوئے اخلاق بڑھیا سے بڑھیا بنانا یہ نبی کا کام ہے نبی کے کام سے لوگ صالح بنتے ہیں
And so when a person practices deen themselves, then a person becomes salih himself. However, Ambiya alayhi salam, they not only practice deen, but they call people towards deen. And so what's required from us is that not only we're doing this ibadat ourselves, but we're calling people towards ibadat. Not only are we practicing the good akhlaq, the husni akhlaq ourselves, but we're calling people towards that husni akhlaq. And in this way, that we're making an effort upon others so that we ourselves can refine ourselves and become pious ourselves as well.
اور اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا اور اوروں کو اس کی طرف بلانا اور اوروں کو اس کا دائی بنانا یہ سید الانبیاء والا کام ہے
And to practice the deen ourselves and then to call people towards that deen that we're practicing, this was the way of Ambiya alayhi salatu wasalam. But further to that, to prepare other people who will also go out and call other people towards that deen, this was the way of Imam al-Anbiya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
اپنے زبان میں اور اپنے قوم میں کام کرنا سب نبیوں نے کام کیا اور نبیوں کا کام اور تمام اقوام میں تمام زبان والوں میں کام کرنا وہ سید الانبیاء علیہ السلام والا کام ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی
And so to work amongst your own community or to work amongst your own language people or your own cultured people so this is the work of all the Ambiya alayhi salatu wasalam That was the way, the method that they worked amongst their own community, or their own language, and their own people. But to work amongst all communities, and to work amongst all language backgrounds, and all cultures, and all countries, this was the way of Imam al-Anbiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
اپنے ذاتی زندگی میں کہیں جانا نہیں پڑتا ہے.
And to bring deen into our life personally, we don't have to go anywhere.
صرف اپنے مقام پر اس کو سیکھا جاتا ہے اور اس میں لگا رہتا ہے بندہ
that a person in his own locality he learns his own deen and then he practices his own deen
لیکن بستی والوں کو اس پر لانے کے لیے جانا پڑتا ہے اور نبیوں کو حکم تھا کہ جاؤ اور اس کی طرف بلاؤ
but we need to go to the people in our community and so we need that effort and that way the deen will come alive in the community this was the way of Ambiya alayhi salam
تو اس امت کو جو فضیلت ملی ہے وہ اپنے ذاتی دینداری سے نہیں ہے
and the honor that this ummah has been given is not because of their personal deen
کہ کام تو کرے اور امتوں کا اور ہے اسی امت میں اور کام کرے اوروں کا اور مقام چاہے اس امت کا
and so we don't for example a person may think that I will work like the past Ambiya alayhi salam or work like the past ummah But being part of this ummah, how can we expect that great honor that Allah Tabarak Ta'ala has bestowed upon this ummah if we're following the pattern of deen which was given to the past ummah and the past nations?
اور جو مددیں نبیوں کے ساتھ ہیں نبیوں کے ساتھ ہیں تو وہ مددیں امت کے ساتھ صرف ذاتی زندگی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کے ساتھ مددیں تھیں اور اس مددوں کی وجہ سے اللہ ان کے چیز کو چلاتے تھے قوموں اور بستیوں میں
and those promises of Allah subhanahu wa ta'ala that help that descended upon the ummat from Allah subhanahu wa ta'ala is not upon a person's individual deen or a person's personal deen, but that help that Allah Ta'ala gave to the ummah of the past and the help that Allah Ta'ala gave to this ummah in the past is because of the collective deen that was alive in the ummah.
Aur dusre qaumon mein, dusre shaharon mein, dusre ilaqon mein ye nabiyon wala kaam wujood mein aa jaye to wo sayyid ul anbiya wale kaam ke baghair nabiyon wala kaam wujood mein nahi aa sakta aur nabiyon wale kaam ke wujood mein aaye baghair log saleh nahi ban sakte.
And for the deen to be alive in different languages, in different cultures, in different backgrounds, in different countries, that is not possible without the effort of Anbiya alayhi salatu wasalam, without the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. And it's not possible for the people to bring deen into their lives of across the board, across the whole globe, without the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wasalam.
इसलिए हर नबी को उसके जुबान में भेजा गया, उमा अरसलना मिर रसूल इल्ला बिलिसान कौमी, बस्तियों में भेजा, समझाना आसान होता है अपनी जुबान में, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जुबान वालों के लिए नबी बनाकर भेजा और तमाम कौम के लिए क़यामत तक आने के लिए नबी बनाकर भेजा, हर किस्म के तबके के लिए नबी बनाकर भेजा और सहाबा के जरिए से अल्लाह ने ये नबियों वाली मेहनत इलाकों में उसको वजूद दिया. इसलिए इस तबलीग में जो बात अर्ज की जाती है तो ये तीनों चीजें इकट्ठे लेकर चलना होता है. ऐसा नहीं कि एक से फारग हो जाऊंगा फिर दूसरा करूंगा, दूसरे फारग हो जाऊंगा फिर तीसरा करूंगा, नहीं, अपने आप को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में पूरी दुनिया का जिम्मेदार समझकर, मेहनत की जितना कर सकता है जिम्मेदार समझकर, हर कौम हर इलाके हर जगह पहुंचने की नीयतें हो, बाकी जहां तक जा सके जितना भी कर सके अल्लाह पाक उसको कबूल करने वाला है, कदरदान है, लेकिन उसके इस नकलो हरकत की बरकत से आगे हरकतें वजूद में आएंगी. जैसे आज जो हमारा काम हो रहा है तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में काम का यह सत्ता नहीं था, लेकिन वो इसको चाह रहे थे, इसको और सिर्फ इसको नहीं, अगला जो सता आने वाला है जो भी अल्लाह के निजाम में होगा इसको चाहने, वो दीन को जिंदा करना चाहते थे और उम्मत को दोबारा उस मेहनत पर लाना चाहते थे जिस काम के लिए उम्मत को अल्लाह ने बनाया है. बस तो दोबारा उम्मत अपने काम पर आ जाए उसके लिए ऐसा तबका हो जो इस काम को अपना काम समझ कर करे.
Allah tabarak wa ta'ala mentions in the ayat of Quran that Allah tabarak wa ta'ala sent Anbiya alayhi salatu wasalam to the nations and to the people, and they with the language of the people and the tribes or the nations that they were making effort upon. This was the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and this was one of the efforts of Anbiya alayhi salatu wasalam. Some Anbiya alayhi salam were sent, some Anbiya alayhi salatu wasalam were sent to a nation, some Anbiya alayhi salatu wasalam were sent to a tribe, some Anbiya alayhi salatu wasalam were sent for a specific profession, and this was the way of Anbiya alayhi salatu wasalam. But Allah tabaraka wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alayhi wasalam amongst to make an effort upon all nations and all languages, all tribes and all professions. And so this ummah has this responsibility, not only that we're making an effort upon ourselves personally, and then we're making an effort upon our family in parallel. It's not that the person says that, no, stage by stage, first I'll make an effort upon myself, then I'll make an effort upon my family, and then I'll make an effort upon my community. When all my family is practicing, then my community, and then my tribe, and then further to that. But this is not correct. All of these efforts have to be done in parallel. The effort upon myself, the effort upon my wife and my children, my family, the effort upon my community, the effort upon my city and my country, and the effort upon all of mankind. Because Allah subhanahu wa ta'ala will not send any more Anbiya alayhi salatu wasalam for the effort, but Allah tabarak wa ta'ala sent each and every one of us to carry on that effort throughout the whole world until the day of Yawm al-Qiyamah. Walayyah salamatullah said, what do I want from this work? Then they asked him, what do you want from this work? What do you want to achieve? He said, I want that the ummah get back to that level of deen through that effort and sacrifice. I want the ummah to get back to that level of deen that the Prophet ﷺ had left the ummah at.
میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ ہمارا سبق ہے, ہمارا سبق ہے, بڑوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت وجود میں آئے گی تو اس کی برکت سے بستیوں اور شہروں میں اور علاقوں میں اور قوموں میں اور گھروں میں نبیوں والا کام وجود میں آئے گا. اور جب بستیوں میں, شہروں میں, گھروں میں نبیوں والا کام وجود میں آئے گا تو اس کی برکت سے عمومی معاشرہ دیندار بنے گا.
And so when the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is revived, then what happens from that? That once an effort is made as a collective, when everybody is making effort as a collective, as we mentioned upon different, you know, upon the community, then the muasharat, the social life and the community life that we're living together becomes refined, and deen comes into the social life of the ummah.
اس کے لیے تیار ہیں بھائی؟
So we're ready, inshallah, brothers.
دیکھو, پہنچتا ہے بندہ تدریجن. ایک بندہ نیت کرتا ہے میں ڈاکٹر بننا ہے, مثلا باپ نے اس کی نیت کی کہ اس کو ڈاکٹر, تو پانچویں سے شروع کر لیتا ہے, لے جاتا ہے, لاتا ہے, جانا آنا جانا آنا. پھر کچھ 10-12 سال کے اندر اس کے بعد استعداد پیدا ہو جاتی ہے اس لین کے سمجھنے کی, سمجھانے کی. تو چلتے چلتے اللہ جس کے لیے چاہ لیتا ہے تو ان کو بنا ہی لیتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے. باقی بات کوئی پانچویں میں چھوڑ دیتا ہے تو کچھ نام وغیرہ تو اس نے سیکھ لیا نا, اپنا نام لکھنا, حساب کتاب. کوئی آٹھویں میں چھوڑ دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو بھی مل جاتا ہے, لیکن وہ ملک کا کام آ جائے اور لوگوں کے خدمت کے شعبوں کو سنبھالے, وہ سنبھال سکتے جس نے شروع کیا اور آخر تک پہنچے. تو اس لیے ہم آخر تک پہنچنے کی نیت کریں. آخر تک پہنچنا یہ ہے کہ اس کام کو اپنا اس طرح کام سمجھے جیسے ہم نے زمیندار کو اپنا کام سمجھا ہے, جیسے ڈاکٹری کو کام سمجھا ہے, جیسے کاروبار کو اپنا کام سمجھا ہے. اس طرح ہم اس کو اپنا کام سمجھیں گے اور کریں گے تو ہم بھی بنیں گے اور معاشرہ بھی بنے گا. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, کہ اپنے کو درست رکھنے کے لیے اور معاشرے کو درست رکھنے کے لیے وہ محنت کرو, اس کا حق ادا کرو جو اس محنت کا حق ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے اس دین کا حق ہے کہ اس سے زیادہ کرے.
And so we make intention that we continue doing the work until the end. That is that we do the work to the end of our life and also we do the work as it ought to be done. And fulfill the rights and the responsibilities of the work. Continue in the work. For example, our respected guest is saying that a child, if a person wants to be the governor of a country and have some leadership role and have some control over the affairs of the state or the affairs of the country, so this person has a long path to get to before they get to that point. But if someone, where they have to start from, they have to start from kindergarten, they have to start from the first class, second class, they have to go through these grades. Our person may get to the 5th grade or get to the 6th grade. And so this is one of the steps in that journey to reach the end point so that this person can have that much ability that they can control the affairs of the country or they can be in govern, they can govern the country or whatever position in our profession they may find themselves in. But a person who drops out in the 5th grade or drops out after 6th grade, or someone drops out after year 9 or year 10, or someone drops out, you know, finishes only up to the year 12th grade, so they will get something. It's not like they won't get anything. Someone who went up to 5th grade, he may know how to write his name, but he may not know much more than that. Someone who went up to 10th grade, they may know much more than that, but they have still that their knowledge and their understanding of the world and their affairs is much deficient to that. And so we understand that in dunya affairs, that you have to continue on the journey and you have to reach the end of that journey if you want to take and you want to have a higher responsibility. Allah tabarak wa ta'ala has given us this responsibility and our journey is that we continue in this way, in this path, in making the effort of deen so that Allah opens up the doorways Allah tabarak wa ta'ala opens up the doorways of hidayat for a person. And so we reach in such a way that a person treats this effort of deen as he treats his profession. That is, as I give my time and my energy and my wealth and my sacrifices for my profession and my career, I also make sacrifices for this deen. And I treat that with a higher role and responsibility.
So, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ والا جی تو کن کن کہہ رہا دے ہیں کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا دے.
So we are ready, inshallah, brothers. Inshallah.
دنیا اور دین کے کاموں میں فرق یہ ہوتا ہے, اس کا میں کوئی نفی نہیں کرتا, وہ بھی اگر اچھے نیت سے اچھے طریقے سے اس میں ثواب ملتا ہے, لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن فوت ہو گیا, ڈاکٹر نہ بن سکا, بلکہ امتحان دیا تھا, فرسٹ آیا تھا, فوت ہو گیا. یہ دنیا کے عموم میں. اور دین کے کام میں کیا ہے کہ چلتے 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 اگر نبی بن سکا اور مر گیا تو حشر ان کے ساتھ ہوگا جو بن چکے تھے. بس تو ان کے ساتھ حشر کروانے کے لیے ہم اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو اپنا کام بنا کر چلیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے.
A person in this world, we know that a person makes an intention, they want to be a doctor, an engineer, whatever profession it might be, but they may not reach their goal. And if they may even do the exams and come first in the exam, but they didn't reach their goal because they passed away before that. But in this work, when a person makes the intention that this is my goal, if they traverse that path and they start that journey with that great intention, even if they pass away along the way, Allah tabarak wa ta'ala will raise them on the day of Yawm al-Qiyamah in the company of those that reached their goal as well. All right, inshallah, brothers? Inshallah. So inshallah, there will be tashkil after Maghrib and Isha. My brothers are requested to give their names then. Now we can prepare for Salat Maghrib, inshallah.